وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
It's VOA News Via Remote. I'm Laurel Bowman. The World Health Organization warned that vaccines were no magic bullet for the coronavirus crisis as Russia started vaccinating its high-risk workers on Saturday. The WHO warned about what it said was a wrong belief that the COVID-19 crisis is over with shots on the horizon nearly a year after the start of the pandemic that has killed 1.5 million people worldwide. Vaccines do not equal zero COVID, said WHO Emergencies Director Michael Ryan, adding that not everyone will be able to receive it early next year. Health officials in Moscow said they had opened 70 coronavirus vaccine centers in the Russian capital that would initially offer shots for health, education, and social workers. The WHO caution came as the United States clocked a record number of COVID-19 cases for a second day in a row on Friday, with the country preparing for what U.S. President-elect Joe Biden has called a dark winter. America's Centers for Disease Control and Prevention recommended universal face mask use indoors, and Biden said he would scale down his January inauguration ceremony to mitigate the virus risk. It comes as countries prepare for the approval and rollout of several vaccines that have proven effective in trials. The WHO says 51 candidate vaccines are currently being tested on humans, with 13 reaching final stage mass testing. Britain on Wednesday became the first Western country to approve an inoculation from Pfizer-BioNTech. It's for general use, piling up pressure on other countries to swiftly follow suit. The United States is expected to give a green light later this month. Belgium, France, and Spain have said vaccines will begin in January for the most vulnerable. This is VOA News. Germany's highest court upheld on Saturday a ban on a demonstration in the northern city of Bremen. It was planned by opponents of lockdown measures aimed at containing the spread of the coronavirus. Lower courts had already denied permission for the protest planned for Saturday afternoon, at which 20,000 demonstrators were due to convene in the city center of Bremen. Although most Germans accept the latest lockdown light to curb the spread of the coronavirus in a second wave, critics say the amendment endangers citizens' civil rights. While daily infection numbers are no longer rising as sharply as previously, case numbers have stagnated at a high level, and Germany reported its highest single-day death toll since the start of the pandemic on Wednesday. Oman's foreign minister said Saturday that the top U.S. diplomat for the Middle East had discussed with his country the possibility of Washington designating Yemen's Iran-aligned Houthi movement as a terrorist group. Two sources familiar with the matter told Reuters last month that U.S. President Donald Trump's administration had threatened to blacklist the Houthi movement, which has been battling a Saudi-led military coalition in Yemen since 2015. The United Nations is trying to revive peace talks stalled since late 2018 to end the war that has been in a military deadlock for years, with the Houthis still holding the capital Sana'a and most big urban centers. Aid workers have raised fear that if Washington designates the Houthis as a terrorist group, it could prevent life-saving aid from reaching Yemen, where more than 80% of the population needs help. Argentina's Senate passed a tax on about 12,000 of the country's richest people on Friday to pay for coronavirus measures, including medical supplies and relief for the poor and small businesses. The government of President Alberto Fernandez hopes to raise $3.75 billion with the tax. Argentina's population of 44 million has been badly hit by the coronavirus, with more than 1.4 million cases and over 39,500 deaths, according to figures from Johns Hopkins University. And the Bangladesh government has begun sending some Rohingya refugees to the controversial Basanchar Island, despite calls from human rights groups to halt the process. Seven Bangladeshi Navy and Army vessels carrying more than 1,600 Rohingya refugees from refugee camps arrived on the island on Friday afternoon. Two other boats carried food and other provisions. Via remote, Laurel Bowman, VOA News.
وائس آف امریکہ اردو ہے. آپ سن رہے ہیں خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام. یہ پروگرام آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے.
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل, اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال. پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل.
اور میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے صاحب. آج اس پروگرام میں ہم دو موضوعات پر گفتگو کریں گے. سب سے پہلے بات ہوگی G20 کی ورچوئل سمٹ کی, جس کی میزبانی سعودی عرب نے کی تھی. ہم ماہرین سے گفتگو کریں گے کہ اس سمٹ کے عالمی معیشت پر کیا اثرات پڑیں گے اور کووڈ کی صورتحال میں عالمی معیشتیں کس سمت میں جا رہی ہیں. دوسرا موضوع ہمارا ہوگا کہ کیا پاکستان کے نظام عدل میں اصلاحات کی ضرورت ہے. تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان سے ممتاز ماہر معاشیات ڈاکٹر ایوب مہر اور شکاگو یونیورسٹی کے پروفیسر ظفر بخاری. آغاز کروں گا ڈاکٹر ایوب مہر آپ سے. یہ فرمائیے کہ G20 کی ورچوئل سربراہ کانفرنس حال ہی میں سعودی عرب کی میزبانی میں ختم ہوئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں عالمی معیشت پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے؟
دیکھیے, اس میں پہلے پہلے جو G8 گروپ ہے اسی کی ایکسٹینشن میں بعد میں جو ڈیولپنگ کنٹری جس میں سعودی عرب بھی ہے ون آف دوز, پھر اس میں ساؤتھ افریقہ, انڈیا, چائنا, میکسیکو, یہ کنٹریز جس میں انکلوڈ ہو گئی تھی جو تیزی سے جو ڈیولپ کر رہی ہیں. اہمیت ان کی یہ ہے کہ اس وقت جو دنیا کی جو فائنانشیل سسٹم ہے پورا اور ورلڈ جی ڈی پی ہے اس کا 80% ٹوٹل ورلڈ اکانومی کا جو جی ڈی پی ہے اس کی بات کر رہا ہوں, اس کا 80% ہی 20 کنٹریز جو ہیں یہی پروڈیوس کرتی ہیں اور ان کے جو ڈیسیژنس ہیں ورلڈ سے ریلیٹڈ وہ اس لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ ایک تو ان کا ورلڈ کی طرف سے جی ڈی پی میں شیئر ہے, تو جو یہ ڈیسیژن کرتے ہیں اس کا امپیکٹ ورلڈ وائڈ ہوتا ہے. دوسرا جو بہت امپورٹنٹ ہے G20 کی سعودی عرب میں ہونے والی میٹنگ سے ریلیٹڈ وہ یہ کہ ان کا ووٹ بینک جو ہے بڑے فائنانشیل ورلڈ کی جو انٹرنیشنل فائنانشیل انسٹیٹیوشن ہے وہ کنٹرولنگ پاور ان کے پاس ہے, جس میں IMF بھی ہے, ورلڈ بینک بھی ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہے, افریقن ڈیولپمنٹ بینک ہے. یہ وہ ادارے ہیں جو کسی بھی کرائسس سے نمٹنے کے لیے فائنانشیل ریسورسز جو ہیں وہ پرووائڈ کیا کرتے ہیں. تو ان کنٹریز نے جو ڈیسیزن لیا ہوتا ہے پھر انڈائریکٹلی وہ ادارے بھی جو ہوتے ہیں اس پرابلم کو ریزالو کرنے کے لیے اسی طرح سے ان کی انسٹرکشن کے مطابق ہی ووٹ بینکنگ کا ہوتا ہے. تو اس کا جو دورست جو اثرات ہو سکتے ہیں اس میں دو تین چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ جو اس وقت کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ پچھلے سال سے کے اسٹیمیٹ سے اس لحاظ سے بہت مختلف ہو گئے تھے کہ پچھلے سال جب کووڈ کا کرائسس شروع ہوا تھا تو جو نیگیٹو گروتھ کی جی ڈی پی کی پریڈکشن آ رہی تھی جس میں اکنامک انٹیلیجنس یونٹ, ورلڈ بینک اور IMF جو پریڈکشن کر رہے تھے, انفارچونیٹلی اب ایک سال کے بعد وہ مزید نیگیٹو ہو گئے ہیں. وہ اور زیادہ جیسے 5% تھا انڈیا کا, وہ بڑھ کر اب 13% کی اسٹیمیشن آنے لگی تھی اور دوسری کنٹریز کا بھی اسی طرح سے تھا. تو اس میں جب پتہ لگا کہ کرائسس سے جو ہے اس کا اکنامک امپیکٹ اتنا بڑا امپیکٹ آ رہا ہے تو ان کنٹریز میں مل کر کے کہ اب وہ اکانومی کی گلوبل کنڈیشن کیا ہو, ایک اکنامک وار کی کنڈیشن نہ ہو کہ جو بڑی کنٹریز ہیں وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایسا نہ ہو کہ اپنی دوسری میں ان کنٹریز کو نقصان ہو, تو ایک جوائنٹ پالیسی بنائی جائے. دوسرا کہ ان 20 کے علاوہ جو باقی کنٹریز ہیں جو ڈائریکٹلی افورڈ نہیں کر سکتی اچھے انوائرمنٹ کریٹ کرنا یا ہیلتھ سے فائٹ کرنا ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز کے لیے, تو ان کو کس طرح سے سپورٹ کیا جائے, یہ بنیادی اس کا نقطہ تھا. دوسرا یہ کہ اینول تھی اس میں, مطلب یہ نہیں کہ یہ اسپیشلی کسی ایک ون آئٹم ایجنڈا پہ یہ کانفرنس ہوئی تھی. اینولی جب ایک پیریڈ ہوتا ہے اس کے بعد اس کی پریزیڈنسی جو ہوتی ہے وہ ٹرانسفر ہونی ہوتی ہے اس کے جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق, تو وہ اس مرتبہ پریزیڈنسی جو تھی وہ سعودی عرب سے اٹلی کو ٹرانسفر بھی ہونی تھی جو ایکسرسائز ہو گئی ہے. تو اس کے لیے بھی ایک اینول میٹنگ ہوتی ہے حکومت کی, لیکن اس کے ایجنڈا میں بہرحال اکانومی کی آفر کرونا کیا صورت حال ہوگی اور اس میں کیا ایکشن ہونا ہے وہ ایجنڈا نہیں ہوتا, وہ ایک مین ہے تھا بن گیا تھا جس میں یہ ڈیسیزن لیے گئے کہ جو بڑی کنٹریز ہیں اس میں جو ڈونر ایجنسیز ہیں انٹرنیشنل فائنانشیل انسٹیٹیوشن ہیں ان کا کیا میکینزم اڈاپٹ کیا جائے. مینلی ایجنڈا میں جو ہائی لائٹ ہوا ہے وہ یہ ڈومینیٹ رہا ہے ایجنڈا میں.
عالمی مالیاتی ادارے ہیں ان کی کیا پریڈکشنز ہیں, وہ کیا اسیس کر رہے ہیں 2021 میں کہ ورلڈ اکانومی آؤٹ لک کیا ہے؟
دیکھیے اس میں ابھی تک بڑے سرپرائزنگ جو چیز سامنے آ رہی ہے ورلڈ جو پریڈکشن ہوئی ہے اس میں اکنامک انٹیلیجنس نے رپورٹ کیا لاسٹ ویک, اس میں جو تمام کنٹریز ہیں اس میں سرپرائز تین کنٹریز ایسی اس پریڈکشن میں جن کا گروتھ ریٹ پازیٹیو ہے, باقی تمام کنٹریز کا نیگیٹو ہے. اور جو پازیٹیو ہے وہ اس لحاظ سے بڑا سرپرائزنگ تھا کہ سعودی عرب, پاکستان اور چائنا جو تین کنٹریز ایسی تھی جس کا پازیٹیو جی ڈی پی گروتھ پریڈکٹ کیا گیا ہے, لیکن اس میں سعودی عرب اور پاکستان کو اس لیے کوئی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے ان کا رول, اس لحاظ سے کہ ان دونوں کا جی ڈی پی کا جو سائز ہے وہ سائز بہت زیادہ نہیں ہے. پاکستان کا بھی سعودی عرب کا ظاہر ہے جی ٹوٹی کا ممبر ہے, اس کی جی ڈی پی اوور آل تو زیادہ ہے, لیکن جو پریڈکشن بتائی گئی ہے اس میں سعودی عرب کی جی ڈی پی کا گروتھ ریٹ 0.3% جو کہ نیگلیجیبل ہے, لیکن یہ ہے کہ نیگیٹو نہیں ہے. اسی طرح پاکستان کا 0.4% ایکسپیکٹڈ ہے, لیکن وہ بھی ایک نیگلیجیبل ہے, نیئر ٹو زیرو ہے. اہم بات یہ ہے کہ نیگیٹو نہیں ہے, لیکن خاص بات یہ ہے کہ چائنا جو اس وقت دنیا کی دوسری بڑی اکانومی ہے اس کا پازیٹیو 5% جو ہے وہ پریڈکٹ کیا گیا ہے. تو باقی جو کنٹریز ہیں اس میں جیسے یو ایس اے کا -5 میں تھا, اب وہ بڑھ کے -5 ہو گیا. ایسی یورپین یونین کی بات کنٹریز ہیں جن میں -13% ان کا ڈکلائن بھی ایکسپیکٹڈ ہے. تو اگر یہ 13% ایکسپیکٹڈ ہے جی ڈی پی میں گروتھ, تو اس کا مطلب بہت کلیئر ہے, بہت کلیئر ورڈ میں, کہ اگر 5% 8% اور 13% مائنس میں جی ڈی پی گروتھ ریٹ جاتا ہے تو پھر اس کا کلیئر مطلب یہ ہوگا کہ ان کنٹریز میں ایک میسیو لیول پر ان امپلائمنٹ بھی ہو سکتی ہے, بلکہ ہو سکتی نہیں ہے, اتنا جی ڈی پی گروتھ ہوا تو ان امپلائمنٹ میسیو لیول پہ ہو جائے. اور اس کرائسس سے ظاہر ہے لیکن اکنامی میں دو انڈیکیٹر ایسے ہوتے ہیں, کچھ سوشل اکنامک کے انڈیکیٹر کہتے ہیں, جی ڈی پی کو ہم بات کرتے ہیں, ٹریڈ بیلنس کی جس طرح بات کرتے ہیں, اسٹاک مارکیٹ کی, یہ تو پیور اکنامک انڈیکیٹر ہیں, لیکن یہ الٹیمیٹلی ٹرانسفارم ہوتے ہیں دو انڈیکیٹر میں, جن میں ایک ہے انفلیشن اور دوسرا ہے انمپلائمنٹ. یہ سوشل اکنامک انڈیکیٹر ہے, یہ دو انڈیکیٹر جو ہوتے ہیں جب ان تک اثر آتا ہے اور یہ پرابلم ہوتی ہے دو انڈیکیٹر میں, تو پھر وہ کسی بھی ریجن میں ہو, کسی بھی کنٹری میں ہو, اس کا امپیکٹ جو ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ امپیکٹ پاورٹی پہ آتا ہے, کرائم ریٹ پر آتا ہے, لوگوں کے سوشل جو ریلیشن ہیں ان پہ اس کا امپیکٹ پڑتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب جی ڈی پی اتنے اس ایکسیلریٹڈ ایک ریٹ آف گروتھ سے ڈکلائن میں جائے گا تو اس کا امپیکٹ ان امپلائمنٹ پہ آنا لازمی ہے کہ ان امپلائمنٹ پہ اس کا امپیکٹ آئے گا, اور اس کے بعد کے جو پیڑ ہوتے ہیں یہ کرائسس جس سے سوسائٹی میں نیگیٹو چینجز آتے ہیں جو سوشل امپیکٹ کرتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے. تو اس اتنے جو امپورٹنٹ بن گئی ہے کہ نیکسٹ ایئر میں 2021 میں کیا اکنامک انڈیکیٹر ہوں گے, وہ تو ابھی تک تمام جو 3-4 بڑے ادارے جن کے میں نام لے رہا ہوں, ورلڈ بینک, آئی ایم ایف, ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ایک تھنک ٹینک اکنامک انٹیلیجنس یونائٹڈ لندن لیس, ان کی مور اور لیس بہت مائنر فرق کے ساتھ ان سب کی پریڈکشن سیم ہے, ایک ہی پریڈکشن ہے کہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو ہے ورلڈ وائڈ وہ نیگیٹو جا رہا ہے, اور جو زیادہ نیگیٹو ہے وہ انہیں جی 20 کنٹریز کا ہے,
دنیا جو ہے ایک مرتبہ پھر کساد بازاری کی طرف جا رہی ہے.
کساد بازاری کی طرف ہم کہہ سکتے ہیں, کساد بازاری کا ہم جب یوز کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ٹیکنیکلی اس سے ڈیفرنشیٹ ہم اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ جب ہم کساد بازاری یا ریسیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک سچویشن کا نام ہوتا ہے جس میں پروڈکشن بھی ہوتی ہے کموڈیٹیز کی وہ ہوتی ہے اویلیبل ہوتی ہیں, لیکن لوگوں کی قوت خرید نہیں رہی ہوتی اور انفلیشن کا الٹا جو ہوتا ہے یعنی ڈیفلیشن وہ ہو جاتا ہے, لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہوتے ہیں وہ خرید نہیں رہے ہوتے, تو انڈسٹریز نے جو چیزیں پروڈیوس کرنی ہوتی ہیں جب وہ نہیں بک رہی ہوتی تو وہ ان کی پروڈکشن ختم کر دیتے ہیں, روک دیتے ہیں, جس سے انمپلائمنٹ ہوتی ہے, جیسا 1930 کا گریٹ ڈپریشن تھا اور اس کے بعد چار پانچ اور بڑے ڈپریشن آئے ہیں. یہاں صورتحال تو اس لیے آپ کہ اس کے کانسٹیٹیوٹیو تو ویسے ہی ہوں گے, لیکن اس کا جو چینل ہے ٹرانسفارمیشن کا وہ اس لحاظ سے ڈفرنٹ ہے کہ وہاں تو تھا کہ پروڈکشن ہوئی اور وہ گاہک نہیں تھے, کسٹمر نہیں تھے. یہاں جو جی ڈی پی کا ڈکلائن ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ پروڈکشن ہی نہیں ہوگی, جب پروڈکشن نہیں ہوگی تو جی ڈی پی کا گروتھ ریٹ کم ہو جائے گا, اویلیبلٹی کا ایشو آئے گا. جی
اچھا, دوسرا ایک بہت بڑا ایشو جیسا کہ ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن والے ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ اتنے پیسوں کی ضرورت ہے تاکہ بہت سے ملکوں میں قحط کو روکا جا سکے, بچوں کو تحفظ دیا جا سکے. پھر جیسے افغانستان کی صورتحال ہے, یمن کی صورتحال ہے, یہاں پر ظاہر ہے کہ جو بڑے ممالک ڈونیشنز دیتے ہیں کیا ان پر بھی اثر پڑے گا اور کیا یہ غربت اور چیزیں جو ہیں وہاں زیادہ بڑھیں گی؟
دیکھیں, جب پروڈکشن کم ہوگی, جی ڈی پی کم ہوگی تو یہ سب پر ہی اثر پڑے گا, اور اس میں سب سے پہلے لیکن اس کا جو میکینزم ہوگا, سب سے پہلے جو شعبہ افیکٹ ہونا شروع ہو چکا ہے آلریڈی لاسٹ ایئر سے, وہ سروسز انڈسٹری تھی. سروسز انڈسٹری جو ہے وہ بیسیکلی مینوفیکچرنگ اور ایگریکلچر کی جو پروڈکشن ان کی ڈیمانڈ کریٹ کرتی ہے, لیکن سروسز انڈسٹری بہت بری طرح ورلڈ وائڈ افیکٹڈ ہوئی ہے. اس میں ٹریولنگ ہے, ٹوریزم ہے, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ کے شعبے ہیں, ان پہ بہت نیگیٹو اثر پڑا ہے, سوائے دو چیزوں کے جن پہ پازیٹیو اثر ورلڈ وائڈ دیکھنے میں ہے. اس میں ایک تو آئی ٹی کا, آئی ٹی کی ضرورت کا اور اہمیت کا احساس ہوا, اور اس میں ڈیولپمنٹ اور گروتھ کی ضرورت ہے. کمیونیکیشن کا سیکٹر ہے, اس کی بھی اہمیت بڑھ گئی ہے. ان کے علاوہ تمام سروسز سیکٹر جو ہیں انہوں نے ڈکلائن کیا ہے, اس کا اثر جو ہے یقیناً جب پروڈکشن تک پہنچے گا تو فوڈ کرائسس کریٹ ہو سکتا ہے. ادر دین فوڈ کرائسس جو دوسرا ہے کہ جو ایک تمام کنٹریز کے جو فزیکل ڈیفیسٹ کے ٹارگیٹ تھے وہ خراب ہو گئے ہیں. فزیکل ڈیفیسٹ کا مطلب کہ گورنمنٹ کو اپنی ترجیحات چینج کرنی پڑی, جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر تھے ان کو بھی شفٹ کرنا پڑا ٹوارڈ ہیلتھ اور انوائرمنٹ کے ایشوز سے نمٹنے کے لیے. تو گورنمنٹ کے ڈیفیسٹ بڑھ گئے, کہ جن کنٹریز کا ڈیفیسٹ بڑھ گیا ہے ان کو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہے سپورٹ کرتے تھے, لیکن ان کی کچھ کنڈیشنز ہوتی تھیں. ایک یہ ہوتا تھا کہ ٹیکس ان کو بڑھانے, ڈیفیسٹ کم کرنے کے لیے. تو اس طرح کی کنڈیشن اب اپلیکیبل ہو نہیں سکتی, کیونکہ جب آلریڈی اکانومی ڈکلائن میں جا رہی ہے اور ڈیفیسٹ ہو جائے تو پھر ٹیکسز بڑھائے نہیں جا سکتے, کیونکہ جو ٹیکس پیئرز ہوتے ہیں وہ چاہے امپلائیز ہوں چاہے بزنس مین ہوں, وہ تو آلریڈی اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ وہ ٹیکس ریٹ بڑھایا جائے اور وہ زیادہ ٹیکس پے کرتا ہے. تو یہ سارا جو کرائسس ہوگا, جب فوڈ آپشن کے لیے اسٹیپن پیمنٹ پر آئے گا, تو اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ ہو رہی ہے کہ کرونا سے ریلیٹڈ جو بھی پروڈکٹ آتی ہے, اس کو سفائٹ کرنے کے لیے کوئی ویکسین آتی ہے یا کوئی میڈیسنز آتی ہے, تو اس کے لیے جو خرچہ ہوگا, اس کے لیے جو ایکسپینڈیچرز ہوں گے, وہ بھی جو غریب کنٹریز ہیں جن کے آپ نے نام بھی لیے ہیں, ایگزامپل کے لیے, وہ کس طرح پے کر پائیں گی, وہ کس طرح خریدیں گے, کیونکہ شروع میں ظاہر ڈیمانڈ جب زیادہ ہوگی ان پروڈکٹس کی تو پرائز شاید بعد میں کم ہو جائیں ان پروڈکٹس کی, لیکن شروع میں ان کے ایکسپینڈیچر کافی ہیوی ایکسپینڈیچرز کی ضرورت ہوگی.
کیا انڈیکیٹرز ہیں کہ کب تک صورتحال بہتر ہو سکے گی معاشی طور پر دنیا کی؟
دیکھیے, شاید میرے خیال میں آپ کے پروگرام میں کی تھی کہ جو کرائسز آتے ہیں اس میں کچھ کرائسز جو ہوتے ہیں اس کو ہم تین کیٹیگریز میں کرتے ہیں جو اس طرح کے کرائسز ہو. ایک وہ کرائسز ہوتے ہیں جو وی فیس وی شیپ کرائسز کہلاتے ہیں, کہ کرائسز آیا ضرور تھا اور اس کا جیسے ہی حل آ گیا, کوئی اس کا سولوشن آ گیا, تو وہ دوبارہ سے اکانومی جو ہے ریوائز کر گئی, ایک دم سے اوپر پہنچ گیا, کر نیچے گرا پھر ایک دم سے اوپر چلا گیا, یہ وی شیپ ہوتا ہے. لیکن کچھ کرائسز جو ہے پریزنٹ کرائسز ہے, یہ وی شیپ ہے. اس لیے یو شیپ ہے کہ جب اکانومی نے ڈکلائن کیا, نیچے اس کا کرو آیا, تو پھر نیچے آنے کے بعد ایک دن میں یا ایک مہینے میں ایسا بالکل نہیں ہو سکتا کہ تمام چیزیں ایک دم سے ریسٹور ہو جائیں, کیونکہ اگر ویکسین ڈسکور ہو جائے, انوینٹ ہو جائے, تو اس ویکسینیشن کو ایک سال لگ جائے گا پوری دنیا میں ویکسینیٹ کرنے کے لیے. یہ امیڈیٹلی ویکسینیشن ہو نہیں پائے گی, تو جو خطرہ رہے گا جب تک پوری ورلڈ وائڈ پولیو کو ختم کرنے میں کتنا اچھا لگا, تو اس طرح وہ ویکسینیٹ کرنے میں, کیونکہ دنیا میں کہیں بھی اگر یہ وائرس رہا تو اس کے چانسز ہیں کہ دوبارہ پھیل سکتا ہے, تو جب تک ویکسینیشن ہوگی وہ کچھ ٹائم ریکوائر ہوگا, اکانمی نے جو ڈکلائن کیا ہے وہ ایک دم سے اوپر نہیں جائیں گی, وہ یو شیپ بنائیں گی, یعنی کچھ عرصہ باٹم پہ رہیں گی, پھر ریکوری کی طرف جانا شروع ہوگا.
ڈاکٹر ایوب مہر, بہت شکریہ آپ کے وقت پہ جناب.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام بیت روز ریکارڈ کیا گیا ہے, اور اب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن میں موجود ہیں شکاگو اسٹیٹ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر ظفر بخاری, جو وہاں اکنامکس اور مارکیٹنگ پڑھاتے ہیں. ڈاکٹر ظفر بخاری, یہ فرمائیے کہ جو ورچوئل G20 سمٹ مکمل ہوئی ہے سعودی عرب کی میزبانی میں, آپ عالمی معیشت کا آؤٹ لک کیا دیکھتے ہیں اس کے پس منظر میں؟
جو اس تمام کانفرنس کا جو آؤٹ کم تھا اس میں آف کورس جو بہت زیادہ ڈومینیٹنگ ٹاپک تھا وہ کووڈ تھا, اس کی ویکسینز کو کون کون سی کنٹریز کس طریقے سے اس کو یوز کریں گے, اور اس میں سب سے بڑا جو اس کا ایشو تھا وہ یہ تھا کہ کوئی ایسا میکانزم اختیار کیا جائے کہ جہاں پر کے جو پور کنٹریز ہیں ان تک بھی ایکسس جو ہے, ان کے لوگوں کا ایکسس جو ہے اس ویکسین پر ہو سکے. تو اس کی کاسٹ کے اوپر بھی ایک اس میں ڈسکشن کا ایک یہ محور تھا کرونا وائرس, اور کرونا وائرس سے کنیکٹڈ جو ایک اور چیز تھی وہ یہ تھی کہ دنیا کے جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اور ان کی جو ڈیٹ سروسنگ ہے جو کہ ورلڈ بینک اور IMF نے جہاں جہاں لونز دیے ہوئے ہیں تو ان کی ڈیٹ سروسنگ بھی ڈیفر کرنے کا ایک اس کا ایک آؤٹ کم ہے. تو ان تمام ملکوں کے لیے اپنی اپنی اکانومیز کو تھوڑا سا بیٹر کرنے کا یہ ایک بہت اچھی اپرچونیٹی نکلی ہے, اور اس میں بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ان کو جو بھی بلینز آف ڈالرس ٹرسٹ کی صورت میں دینے پڑتے ہیں اور پڑتے تھے IMF اور ورلڈ بینک کو, تو وہ پیسے کا اگر وہ ایک صحیح یوٹیلائزیشن کر کے اور اس کو انڈسٹریلائزیشن کی طرف لے جاتے ہیں, خاص طور پہ مینوفیکچرنگ کی طرف, تو اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر ان کنٹریز کو جو ہے کافی بینیفٹ ہوگا. گو کہ اس کانفرنس کے اندر بزنس کے حساب سے یہ نہیں بتایا گیا کہ کون کون سے بزنس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں گی, لیکن کنٹریز کا یہ اپنا اپنا آگے رول ہوگا کہ وہ اس کو کس طریقے سے اس کو لیتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اس کا پولیٹیکل آؤٹ کم یہ تھا کہ اس میں ملٹائی لیٹرلزم کے اوپر خاص طور پہ بڑی توجہ دی گئی, جس کی وجہ سے یہ کانفرنس بھی ہوتی ہے جس میں کہ تقریباً دنیا کے تمام کانٹیننٹس جو ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور ان کے ممالک جو ہے وہ اس کے اندر آتے ہیں. باقی یہ تھا کہ اپنے اپنے تمام لیڈروں نے اپنے جہاں کنٹریز کی سچویشن کو انہوں نے ڈیفینڈ کیا کہ ان کے ہاں اکانومی کا کیا امپیکٹ ہے. اس کے علاوہ جب اس میں ورلڈ بینک اور IMF کی طرف سے جب ایک ورلڈ اکانومک رپورٹ جو پیش کی گئی, تو اس میں یہ تھا کہ نیکسٹ جو سال آ رہا ہے 2021 کا, اس سال میں پوری دنیا میں 150 million لوگ اور ایڈ ہو جائیں گے, جو آلریڈی ہے وہ ایڈ ہوں گے غربت کی سطح کے اوپر
پوری دنیا میں یا کسی پرٹیکولر کانٹیننٹ میں.
نہیں, کانٹیننٹس کا تو انہوں نے نہیں کہا, انہوں نے صرف اس کا آؤٹ کم انہوں نے یہ دیا کہ 150 million لوگ جو ہے وہ اس میں مزید ان میں اضافہ ہوگا غربت کا, جس کا کہ بیسک امپیکٹ یہ ہے کہ جو سلو اکنامک ڈاؤن ٹرن ہے اور جو اکانومی سلو ہے تو ان کی وجہ سے اس میں جو ہے یہ اس کا امپیکٹ ہوگا. امیرکنز کا اس کے اندر جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ تھوڑا سا اس لیے ڈفرینٹ تھا کہ امیرکن اکانومی جو ہے وہ تھرڈ کوارٹر میں بہت زیادہ گرو کی ہے, کلوز ٹو 33% گرو کر گئی تھی, جو جبکہ 31% ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ تھا سیکنڈ کوارٹر کا. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک جو اور ایشو اس کانفرنس کے اندر ریز ہوا تھا وہ یہ تھا کہ دنیا میں تقریباً آج 1.6 بلین اسٹوڈینٹس ہیں جو کہ اکیڈیمک انسٹیٹیوشن سے ڈسکنیکٹڈ ہیں, اور وہ صرف آن لائن ہی ان کا کنیکشن ہے اپنے اپنے تعلیمی اداروں کے ساتھ. تو یہ ایک ایسا ایشو تھا جس کے اوپر کہ انہوں نے اس کانفرنس کے اندر یہ اس کو اٹھایا تھا کہ ہم کس طریقے سے اپنے ہاں ایجوکیشن پالیسیز کو جو ہے نا الائن کر سکتے ہیں, جو بھی اب یہ پینڈیمک کا افیکٹ ہے, جب تک کہ ویکسین کمپلیٹلی آنا جائے اور اس کے ریزلٹس نہ شو ہو جائے. تو اوور آل جو اس کا اکنامک امپیکٹ ہے وہ ایکچولی وہ تو ہوگا تو جو ویری کرے گا فرام کانٹیننٹ ٹو کانٹیننٹ, فرام کنٹری ٹو کنٹری. جیسے کہ یورپ جو ہے وہ خاصا افیکٹڈ ہوا ہے اس تمام پینڈیمک سے ایز کمپیئر ٹو چائنا اور ایز کمپیئر ٹو ایشیا. ایشیا میں بھی جو سب سے زیادہ افیکٹڈ کنٹری تھا وہ انڈیا تھا, کہ انڈین اکانومی جس طریقے سے شرنک ہوئی ہے تو لیکن اس کا یہ ہے کہ وہاں پر ان کو اپنی اکنامک پالیسیز کو اکارڈنگلی ہی ایڈریس کرنا پڑے گا. تو یہ تمام چیزیں جو کمبائنڈ ایفرٹ تھی G20 کی، یہ ہوتی تو ہے لیکن اس میں جو ایک سب سے بڑا جو اس کے اندر ایشو جو کہ ریس نہیں ہوتا کبھی بھی، وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر کنٹریز کی جو ہے نا پولیٹیکل پاور کو گلوبلی زیادہ دیکھا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو پر کیپیٹا انکم۔
فورتھ کوارٹر شروع ہو گیا ہے 2020 کا، تو اگر اس پس منظر میں ہم دیکھیں تو اس وقت تو دنیا کے لیے معاشی مسائل کیا بڑھ گئے ہیں یا کم ہوتے نظر آ رہے ہیں یا ان پر قابو پایا جا سکا ہے؟
اصل میں فورتھ کوارٹر میں جو ریباؤنڈ ہوا ہے یہ COVID-19 کا، اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے بہت سارے میڈیکل سرکلز کی طرف سے کہ اس کا جو آؤٹ کم اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ جو پہلا کووڈ تھا ارلی اسپرنگ کا، اس سے زیادہ یہ فیٹل ہے اور اس سے زیادہ یہ نقصان دہ ہے۔ تو اس کی وجہ سے فورتھ کوارٹر میں ڈیفینیٹلی دنیا کی اکانومیز جو ہیں وہ یقیناً اس سے افیکٹڈ ہوں گی اور ان کا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ رہے گا۔ اس کا ٹرینڈ ہم بہت سارے ملکوں کے ساتھ ساتھ یورپ میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کہ بریٹن کے اندر کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہے، اس طریقے سے امریکہ میں بھی اب تقریباً یہ ہو گیا کہ تمام اسٹیٹس نے جو ہے آہستہ آہستہ اس طرف بڑھ گئے ہیں جہاں پر کہ وہ مڈ اسپرنگ میں یا ارلی سمر میں تھے، جہاں پر انہوں نے تمام ریسٹورینٹس بند ہو گئے تھے، تمام بارز بند ہو گئے تھے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم امریکن ریفرنس سے دیکھیں تو ٹھیک ہے، یہاں پر اس میں فوڈ کی انڈسٹری اور اس میں جو دوسری سروس انڈسٹریز تھیں اس میں یقیناً بہت نقصان ہوا ہے،
لیکن اکنامک ایکٹیویٹیز بھی ساتھ ساتھ جاری ہیں۔
اکنامک وہی میں آپ سے عرض کرنا تھا کہ اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہے نا یہ کنٹری ٹو کنٹری ویری کر رہی ہیں اور کنٹری ٹو کنٹری جاری رہیں گی۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا چونکہ اپنا پوائنٹ آف ویو جو تھا وہ لیس لاک ڈاؤن کی طرف تھا، اور وہ انہوں نے پروف بھی کیا۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو ہے نا یہ ایک ان کو ہمیں یہ دینا پڑتا ہے کہ جہاں -31 سے ایک دم سیکنڈ کوارٹر تھرڈ کوارٹر میں +33 پہ جانا جو ہے یہ بہت بڑا ایک اس کا امپیکٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ امریکن اکانومی کے اندر پوٹینشیل ابھی بھی موجود ہے، اور IMF نے جس طریقے سے پریڈکٹ کیا تھا کہ دنیا کی بیشتر اکانومیز جو ہیں وہ 2021 میں گرو کریں گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی بیشتر اکانومیز میں 2021 میں باؤنس بیک آئے گا۔
جو ورلڈ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں جیسے IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، ایشین بینک ہے، ان کی کیا پریڈکشنز ہیں، ان کا کیا کہنا ہے کہ کیا سچویشن بنے گی اگلے سال میں؟
ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ اس میں IMF جو ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، یہ اس میں لیڈ لیتی ہے ورلڈ بینک کے ساتھ، اور پھر الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ اس لیڈ کو بہت سارے جو ریجنل ڈیولپمنٹ بینک ہیں جیسے افریقن ڈیولپمنٹ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، یورپین بہت سارے یہ اپنا جو لنکڈ ہے ان تمام بینکس کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تقریباً بہت سارے ملکوں کے اپنے اپنے ایکزم بینک بھی ہے، ایکسپورٹ امپورٹ بینکس بھی ہے جو کہ انٹرنیشنل ٹریڈ کو واچ کرتے ہیں۔ تو ان تمام کی پریڈکشن جو ہے اوور آل کمبائنڈ IMF کی خاص طور پہ وہی پریڈکشن تھی اور ہے کہ ڈاؤن دا روڈ جو ہے 2021 جو ہے وہ ایک اکنامک ریباؤنڈ کا ایئر ہے کہ جس میں کہ اکانومی جو ہوگی وہ اس میں ریباؤنڈ ہوگی۔ اور ایک چیز جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈرسٹینڈ کرنا کہ دنیا کی اکانومیز جو ہیں وہ ٹھیک ہے، ہیوج انڈسٹریل اکانومیز کے علاوہ بھی جو بیسک مینوفیکچرنگ انفراسٹرکچر اکانومیز کا اس میں وہ ہمیشہ چلتی رہتی ہیں۔ جیسے دنیا کے ہر ملک کے اندر فوڈ پروسیسنگ ٹیکنالوجی ہو گئی، ایگریکلچر ہو گئی، اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ فارماسیوٹیکل کمپنیاں ہو گئیں، ڈیری انڈسٹری ہو گئی، یہ تمام انڈسٹریز چلتی رہتی ہیں۔ تھوڑا سا ان میں ہکپس آتے ہیں، جیسے امریکن ڈیری انڈسٹری کے اندر یہ ہکپ آیا تھا کہ ریسٹورینٹس میں کیونکہ ملک کی کھپت کم ہو گئی تھی بند ہونے کی وجہ سے، تو اس میں چھوٹا سا ایک ان کے لیے امپیکٹ آیا، لیکن امریکن سپر مارکیٹ میں بیسک کنزیومرس کے لیے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی شارٹیج نہیں ہوئی۔ تو دنیا کی جو اکانومیز جہاں پر تھی یا ان کی سپلائی چین جہاں پر بھی تھی، وہ اکانومیز اور وہ سپلائی چین وہاں کھڑی تو ہے، لیکن ان اکانومیز نے جس طریقے کا لاک ڈاؤن ان کی گورنمنٹس نے کیا ہے اس کا امپیکٹ ان کے اوپر آیا ہے۔ دنیا کے کچھ گورنمنٹس نے دنیا کی سمجھیں کہ بہت سخت لاک ڈاؤن کیا، جیسے ساؤتھ افریقہ ہے یا جیسے انڈیا ہے، تو ان اکانومیز کے اوپر جو ہے اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ آیا ہے۔ کچھ اکانومیز نے امریکن ماڈل کو فالو کیا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ماڈل کو، جنہوں نے کہا کہ نہیں 100% ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے، ہم کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ کھولیں گے، اور کھلا رکھا بھی صحیح انہوں نے۔ ان کی جو مڈ ویسٹ کی جو سینٹرل بیلٹ ہے امریکہ کی، وہ تمام کے تمام پورے سمر میں ان کے یہاں ایک نارمل ایکٹیویٹیز رہی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ لوگ جو جلسوں میں آتے تھے وہ بھی 50% ماسک ہوتے تھے، 50% بغیر ماسک کے بھی ہوتے تھے۔ تو اور جو اس کے کہ امریکہ کے اندر اتنی زیادہ ڈیتھ نہیں، اس کے بعد بھی اکانومیز جو ہے وہ ان کی اکانومی چلتی رہی ہے۔ تو اس کے اندر باٹم لائن جو آ کے بیٹھتی ہے وہ یہ بیٹھتی ہے کہ کسی بھی کنٹری کی گورنمنٹ کی جو اپنی پالیسی ہوتی ہے وہ پالیسی ایکچولی اس کا آؤٹ کم جو ہے وہ 2021 میں ڈیفینیٹلی آئے گا. لیکن یہ ضرور ہے کہ آئی ایم ایف نے جو پریڈکٹ کیا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ 2021 میں بیشتر کنٹریز جو ہیں ان کی اکانومیز باؤنس بیک ہو کے اور وہ اپنی نارمل فوٹنگز پر آئیں گی. ایک چیز جو کہ اس میں میں ایڈ کرنا چاہوں گا,
اچھا یہ نارمل فوٹنگز پر آئیں گی یا پازیٹو ٹیریٹری میں آئیں گی؟
نہیں, اس میں دیکھیں پازیٹو میں آنا جو ہے نا وہ تھرڈ ورلڈ کی کنٹریز کے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ اس لیے ہوتا ہے کہ تھرڈ ورلڈ کے اندر جو ایک سب سے بڑی ٹریجڈی ہے وہ یہ ہے پورا افریقہ اس کی زد میں ہے, چائنا کو نکال کے ایون انڈیا بھی اس زد میں ہے کہ ان کی میجورٹی آف دا پاپولیشن جو ہے ان کا جو بیسک اکنامک انفراسٹرکچر ہے وہ مینوفیکچرنگ بیسڈ نہیں ہے, وہ تمام پہ تمام کیا وہ سروس بیسڈ ہے. تو سروس بیسڈ اکانومیز کو ذرا گرو ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ایز کمپیئر ٹو مینوفیکچرنگ بیسڈ اکانومیز. تو چائنا نے اس لیے ریپونڈ کر دیا کہ چائنا کا جو بیسک اکنامک انفراسٹرکچر ہے وہ تمام کا تمام مینوفیکچرنگ انڈسٹری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس لیے میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا کا ہر کانٹیننٹ اور دنیا کی ہر کنٹری جو ہے وہ اپنے اپنے جو ان کا کرنٹ اکنامک انفراسٹرکچر ہے وہ ان کے حساب سے ہی گرو کریں گی.
آنے والے دنوں میں اس صورت حال میں آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جو غریب ممالک ہیں جیسے افغانستان ہے, افریقہ کے کنٹریز ہیں, سیریا ہے یا اور دوسرے ملک ہیں, ان کے لیے اور خاص طور پر جو پراگزینوں کا مسئلہ ہے اس کے لیے فنڈز میں کمی آئے گی دنیا بھر میں؟
دیکھیں اس میں بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے ویسے نا, اس میں دو ڈائمینشن میں آپ کو اس میں ایڈریس کروں گا اس ایشو کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے فنڈز جو ہیں وہ اسی طریقے سے ان کو ملتے رہیں گے, جاری رہیں گے کسی حد تک, کیونکہ ایک دفعہ جو چیز کمٹ ہو جاتی ہے فار دا نیکسٹ 5 or 10 years وہ کمٹمنٹ بارہ جاری رہتی ہے. تو ایک تو اس کے اندر یہ کہ فنڈز ان کو ملتے رہیں گے. دوسرا جس میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ ہم سب کے سوچنے کا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ افغانستان کو میں اتنا بلینز آف ڈالرز جانے کے باوجود بھی جو ہے وہ سوسائٹیز گرو نہیں کر سکتی. یا افریقہ کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ یورپین یونین سے لے کے اور امریکہ یہ سب ایک پناہ اس کے اندر سب کچھ دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے اکانومیز افریقہ کی اپنا گرو نہیں کرتی ہیں. اور اس کی سب بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے ان کو وہ فش تو دے دیتے ہیں, if you give somebody a fish it will last a day or two but if you tell somebody how to fish وہ کنسپٹ یہاں پہ اپلائی نہیں ہوتا ہے ان اکانومیز کے اندر. تو ان اکانومیز میں اس کے اندر میرا اپنا جو ہمیشہ سے یہ ایک تھیسس رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ نہیں, ان اکانومیز میں جب بھی امریکہ, یورپین یونین, چائنا یا کوئی بھی انٹرنیشنل ڈونر جس میں آئی ایم ایف, ورلڈ بینک بھی آتا ہے, اگر یہ کسی بھی قسم کی گرانٹ دیتے ہیں, کسی قسم کی فنڈنگ دیتے ہیں, کسی قسم کا بھی لون دیتے ہیں, تو اس میں دو چیزوں کو ان کو بہت میک شیور کرنا ہوتا ہے. پہلا تو انہیں یہ کرنا چاہیے کہ اس میں یہ میک شیور کریں کہ یہ جو پیسہ ہے اس میں ایک سرٹن پرسنٹیج جو ہے اس کی 100% یوٹیلائزیشن ہوگی ٹورڈز اڈلٹ اسکل ڈیولپمنٹ. یہ بہت ضروری ہے اس کے اندر جانا اڈلٹ اسکل ڈیولپمنٹ میں. جو سیکنڈ فیکٹر ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جو انسانوں کی جو بنیادی ضروریات کی اشیاء ہیں اس کی جو انڈسٹریلائزیشن ہے اور اس کی جو مینوفیکچرنگ ہے اس کو آپ کو گراس روٹ لیول پہ جانا چاہیے. تو اسی ایڈ کا اگر یہ 30-40% اگر یہ سیٹ اسائڈ کر دیتے ہیں کہ ان انڈسٹریز کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے ان کنٹریز کے اندر, اینڈ دے آر باؤنڈ ٹو پک اپ دا ریسیپینٹ کنٹریز اکوپمنٹ, کیونکہ میچور ٹیکنالوجیز ساری, اس کے اندر کوئی نئی انوینشن نہیں ہونی. اور اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا جاب صاحب وہ یہ ہوگا کہ دنیا کے تقریباً بے شمار غریب ملک اگر اس کو ایک اسٹرکچرڈ اپروچ کے ساتھ لے کے چلیں جہاں پر کہ بالکل ان کا اسپیسیفائڈ گول ہو, تو ود ان ون ایئر جو ہے وہ تھوڑا سا آپ ایک لو لیول کا آپ ایک انڈسٹریل ریولوشن آپ لا سکتے ہیں.
یہ تھے ڈاکٹر ظفر بخاری.
آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے. فیڈ بیک دینے کے لیے فالو کیجیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس, ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور اب چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا تھا کہ ہم بات کریں گے کہ کیا پاکستان میں نظام عدل میں اصلاحات کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سندھ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس جناب جسٹس وجیہ الدین, سپریم کورٹ بار کے سابق صدر اور پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے رکن بیرسٹر علی ظفر, سپریم کورٹ کے سینئر وکیل قاضی مبین. جسٹس وجیہ الدین صاحب, یہ فرمائیے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے نظام عدل میں اصلاحات کی ضرورت ہے جیسا کہ بعض حلقوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے؟
جی, میں سمجھتا ہوں کہ
ریفارم تو ایکچولی نہیں لیکن کچھ فائن ٹیوننگ کی ضرورت ہے.
کس قسم کی فائن ٹیوننگ؟
اب جیسے عوامی جو کیسز ہوتے ہیں, جو عام لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں, تو وہ بڑے کیسوں کو پرائیورٹی جو دی جاتی ہے اس کے نظر ہو جاتے ہیں. نتیجے کے طور کے اوپر عدالتوں کا بیک لاگ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے جو ڈسٹرکٹ لیول کی عدالتیں ہیں وہاں کیسز بہت زیادہ ہیں اور ججوں کی تعداد بہت کم ہے. اسی طریقے سے جو اکاؤنٹیبلٹی کے جو کیسز چل رہے ہیں, حالانکہ سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ 120 عدالتیں ہونی چاہیے جو اکاؤنٹیبلٹی کے میٹرز کو ڈیل کریں, تو حکومت نے 120 تو نہیں, غالباً کوئی 30 عدالتیں انٹروڈیوس کرنے کی بات کی ہے, لیکن اس میں بھی ابھی تک کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی ہے. تو بنیادی طور کے اوپر مسئلہ جو ہے وہ ڈسپوزل کا ہے, اور ڈسپوزل دو وجوہات کی بنیاد کے اوپر نہیں ہو رہی. ایک تو بڑے کیسز بہت وقت لے جاتے ہیں ہر لیول کے اوپر, بڑے لوگوں کے کیسز, اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک کہ ڈسٹرکٹ لیول کی جوڈیشری کا تعلق ہے یا اکاؤنٹیبلٹی کورس کا تعلق ہے, وہ گروسلی انڈر اسٹافڈ ہے.
مگر جسٹس صاحب, بڑے لوگوں کے کیسز زیادہ پرائیورٹی کیوں لیتے ہیں؟ یہ تو عدالتوں کا کام ہے کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ عام لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے انصاف کی یا بڑے لوگوں کے کیسز کو نپٹانا زیادہ ضروری ہے.
اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس میں سسٹم کی خامی نہیں ہے, ہمیں جو اپنی اپروچ ہے اس کو تھوڑی سی فائن ٹیوننگ کرنی پڑے گی.
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جوڈیشری میں کرپشن کی وجہ سے بھی لوگوں کو انصاف نہیں ملتا, اس میں کتنی حقیقت ہے؟
کرپشن میرے خیال میں, جہاں تک کہ فائنینشل کرپشن کا تعلق ہے, تو اعلیٰ عدالتوں میں تو غالباً نہ ہونے کے برابر ہے. جہاں تک اور ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر بھی کرپشن کسی حد تک قابو آئی ہے, جب سے کچھ سیلریز اور ایمولیومنٹس جو ہیں اس کا ریویژن ہوا ہے, لیکن وہاں پھر بھی میں سمجھتا ہوں مزید ان کے پے اسکیلز ہیں, ان کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ مہنگائی بے تحاشا انداز سے آگے بڑھ رہی ہے اور جو سیلریڈ کلاس ہے وہ مہنگائی کے ساتھ اپنی ریکوائرمنٹس کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتی.
یہ بھی کہا جاتا ہے, جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں بعض ججز نے برملا یہ بات کہی کہ ان کے اوپر پریشرز بھی آتے ہیں, اس میں کتنی حقیقت ہے؟ کہ واقعی ججوں پر دباؤ ڈالا جاتا ہے فیصلوں میں تبدیلی کے لیے یا ایسے فیصلے کرنے کے لیے جو قانون سے مطابقت نہ رکھتے ہوں؟
مجھے اس بات کا پتہ نہیں کہ آج کل ججوں کو انفلوئنس کرنے کی صورتحال کیا ہے, لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر تو جج صاحبان ایگزیکٹو سے دور رہیں, ملنا جلنا بہت محدود رکھیں, اور بنیادی طور کے اوپر ان کا کام گھر سے عدالت جانا اور عدالت سے گھر آنا ہو, تو ایسے ججز کو انفلوئنس کرنا نہ صرف یہ کہ مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے. لیکن یہ بھی میرے علم میں ہے کہ اگر تو آپ کی کچھ پولیٹیکل لیننگز رہی ہیں کسی اسٹیج کے اوپر, تو وہ آپ کو ولنریبل بنا دیتی ہیں, اور کئی مرتبہ ہو سکتا ہے کہ دانستہ ہو اور کئی مرتبہ نادانستہ ہو.
جسٹس بشیر الدین صاحب, ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ جو ججوں کو بھرتی کیا جاتا ہے تو ان کی کوالیفیکیشنز کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی اور ان کی پراپر ٹریننگ نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے عدلیہ کے نظام میں بہت خامیاں پیدا ہو جاتی ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟
دیکھیں, جہاں تک کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کا تعلق ہے, تو وہاں دو لیول کے اوپر بھرتیاں ہوتی ہیں. ایک تو سول جج اور میجسٹریل لیول کے اوپر,
اور کچھ محدود بھرتیاں جو ہیں وہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اور سیشن جج کے لیول کے اوپر ہوتی ہیں. تو وہ جو پروسیس ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بائی اینڈ لارج صحیح ہے, لیکن اس کو بھی ذرا سا ری ایگزامن کرنے کی ضرورت ہوگی. جہاں تک کہ سپیریئر کورٹس کا تعلق ہے تو ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹس جو ہیں لوور جوڈیشری کے علاوہ وہ تو ہائی کورٹس میں ہی ہوتی ہیں, اور اس میں جوڈیشل کمیشن کانسٹیٹیوشن کی مینڈیٹڈ ایک ادارہ ہے, اور وہاں پر جو بھی پروپوزڈ نام ہوتے ہیں ریلیونٹ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور سینئر جج, وہ نام جو ہیں وہ جوڈیشل کمیشن میں لے کر کے آتے ہیں, اور وہ تقریباً 8-10 لوگوں کی باڈی ہے, وہاں پر وہ نام ڈسکس ہوتے ہیں. اور اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ پرماننٹ اپوائنٹمنٹس نہیں ہوتے, بلکہ ایڈیشنل ججز کے طور پہ اپوائنٹمنٹس کیے جاتے ہیں, جس میں دیکھا جاتا ہے کہ جو اپوائنٹی ہے اس کی پرفارمنس کیسی ہے. لیکن بات ساری یہ ہے کہ اپوائنٹمنٹ صحیح ہونے چاہیے, اچھے ہونے چاہیے, اور جہاں تک بھی ممکن ہے ان کی درست ویٹنگ ہونی چاہیے.
اگر آپ کچھ تجاویز دینا چاہیں اصلاح کے لیے یا فائن ٹیوننگ کے لیے تو آپ کیا دیں گے؟
میں یہ کہوں گا کہ ان اپوائنٹمنٹس میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ ججز کا اپنا ہوتا ہے. اب اس میں جو جوڈیشل کاؤنسل ہے اس میں ہائی کورٹس کے لیے تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ کنسرن چیف جسٹس اور کنسرن سینئر جج ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان ہوتا ہے, اور غالباً 4 جو سینئر موسٹ ججز ہیں وہ ہوتے ہیں, اور ایک ریٹائرڈ سپریم کورٹ جج بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ اٹارنی جنرل, لا منسٹر, بار کاؤنسل کے ممبران بھی ہوتے ہیں. لیکن بنیادی طور کے اوپر یہ جو ہماری جوڈیشل کمیشن ہے یہ ججز اورینٹڈ ہے, ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں, اور ان کو ہر وہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس کے نتیجے میں اسٹریمز آف جسٹس جو ہیں وہ پولیوٹ نہ ہوں اور غلط لوگوں کی اپوائنٹمنٹ نہ ہو. کیونکہ اگر غلط آدمی اپوائنٹ ہو جاتا ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ خود غلط ہوتا ہے بلکہ آئندہ بھی غلط لوگوں کو وہاں لے کر کے جاتا ہے جہاں ان کی گنجائش نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ذمہ داری جو جوڈیشل کمیشن ہے اس میں جو جج ممبران ہیں, خواہ وہ سٹنگ ججز ہوں خواہ وہ ریٹائرڈ ہوں, سب سے زیادہ ذمہ داری ان کی ہے, اور فیصلے کرنے کی یقیناً بڑی اہمیت ہوتی ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ اچھے اپوائنٹمنٹ کرنے کی اہمیت ہوتی ہے.
جسٹس صاحب بہت شکریہ آپ کا. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان سپریم کورٹ بار کاؤنسل کے سابق صدر اور پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے رکن بیرسٹر علی ظفر. بیرسٹر علی ظفر صاحب یہ فرمائیے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو نظام عدل ہے اس میں کسی تبدیلی یا اصلاح کی ضرورت ہے؟
اس کا شارٹ آنسر تو ہے کہ بالکل بہت ساری ضرورت ہے. اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا نظام کچھ ایسا ہے کہ انصاف یا کیس کا فیصلہ جو ہے وہ ہوتے ہوتے تاخیر بہت ہو جاتی ہے, اور ایک طرف یہ بھی آپ نہیں کر سکتے کہ آپ فیصلے کیے جائیں جلدی جلدی جو غلط فیصلے ہوں. صحیح فیصلے بھی کرنے ہوتے ہیں لیکن اس کو یہ بھی نہیں کہ 10 سال بعد صحیح فیصلہ ہے. اس کا بیلنس جو ہے ہمارے سمہاؤ ابھی تک ہم نہیں اچیو کر سکے, اس میں کامیاب نہیں ہو سکے کہ ہم انصاف بھی ہو اور جلدی بھی ہو, سستا بھی ہو اور وہ افیکٹو بھی ہو, اور اس کے بعد ایک بار آپ کو عدالت سے فیصلہ مل جائے تو پھر اس کو امپلیمنٹ بھی ہو جائے. وہ یہ ساری چیزیں ہیں, مسائل ہیں جو کہ ہم درپیش ہیں, اور اس کے لیے ہمیں ارجنٹلی ضرورت ہے. دو اگر آپ جیسے پوچھیں گے تو اب سب سے اہم چیزیں کون سی رہ گئی ہیں تو وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم نے دیکھا ہے کہ تھوڑا سا ہی ٹیکنالوجی کا استعمال ہم نے شروع کیا ہے, اور ہم نے ایکسپرٹ ایویڈینس اور اپنے قانون شہادت میں تھوڑی سی ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کی اجازت دی ہے, تو اس سے کافی امپیکٹ ہوا ہے جہاں جہاں وہ استعمال ہوا ہے. ویڈیو کانفرنسنگ, وٹنس کو ویڈیو پہ لینا, ریکارڈ کرنا, اس طرح کے جو ہیں اور ان کو ایکسیپٹ کرنا, ایویڈنس اس چیز سے بڑا فرق پڑنا شروع ہوا ہے, تو اس کو اب عام کرنا بہت ضروری ہے اصلاحات کے ذریعے. دوسرا اگر آپ پوچھیں تو کیا مین ہے ہمارے اس وقت جو سسٹم میں ایک طرح بریکیں لگی ہوئی ہیں, وہ ہے یہ کہ ہماری ہم نے آربٹریشن سسٹم کو سالسی فیصلوں کا سسٹم, میڈیشن, ریکنسیلیشن اور آربٹریشن کا سسٹم کہتے ہیں, اس کو ہم نے پوری طرح قائم نہیں کیا. اور وہ باقی ملک جتنے دیکھے ہیں ہم نے ایکسپیرئنس ہے ان کے, اگر ہم دیکھیں تو وہ انہوں نے اپنا 50% لوڈ جو ہے عدالتی کیسز کا وہ ٹرانسفر کر دیے آربٹریشن میں اور ریڈیوس کر لیے اپنا جو لوڈ ہے. وہ ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا آربٹریشن سسٹم بھی 1940 کا چلی جا رہا ہے اور کورٹس کا مائنڈ سیٹ بھی نہیں ہے. وہ اس کو ایک فیصلہ ہو جاتا ہے, سالسی فیصلہ, وہ پھر عدالتوں میں چلتا رہتا ہے, تو اس کے لوگ اس طرف ان کا رجحان ہی نہیں ہوتا, وہ پھر جاتی نہیں ہے آربٹریشن وغیرہ میں. باہر والے ملکوں میں بارہ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کیونکہ 50% آف ورک آربٹریشن نے لے لیا ہے, اس لیے وہ لوڈ کم ہوا ہے, عدالتیں جلدی فیصلہ کر سکتی ہیں, ڈیلے ختم ہوئے ہیں اور اچھے فیصلے آئے ہیں.
کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل آفیشلز یا ججز وغیرہ کے اپائنٹمنٹ میں پولیٹیکل انفلوئنسز بھی استعمال ہوتے ہیں؟
دیکھیں آپ, جو جہاں تک تو ججز سپیریئر جوڈیشری کے ججز ہیں ان کا جو پروسیس ہے اپائنٹمنٹ کا وہ آئین میں تو کچھ اور ہے. آئین میں تو ایک کاؤنسل ہے, وہ ججز کی کاؤنسل ہوتی ہے, وہ فیصلہ کرتے ہیں پہلے اور اس کے بعد پھر وہ جا کے پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس جاتا ہے, اس کو ڈبل اسکروٹنی کر دیتے ہیں اور پھر فیصلہ ہوتا ہے. لیکن سپریم کورٹ نے یہ آئین کی شک کو ایک طرح بالکل بے پائنے کر دیا ہے اور سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے بعد اب پوزیشن یہ ہے کہ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے وہی فیصلے کرتی, جوڈیشل کمیشن ہی فیصلہ کرتی ہے کس کو بنانا ہے کس کو نہیں بنانا, اور اس میں چونکہ میجورٹی, بھرپور میجورٹی ججز کی ہے, تو اس کے پولیٹیکل انفلوئنس اس میں نہیں ہو سکتا, بلکہ الٹا ہے کہ کوئی پولیٹیکل انفلوئنس نہیں ہے اور ججز اپنی ہی مرضی سے اپوائنٹمنٹس کرتے ہیں. اس میں تھوڑی سی جو اٹارنی جنرل کے اور جو بار کاؤنسل کے تھرو حکومت کی بھی اور وکلا کی بھی ایک آواز ہے, لیکن ان کی وہ مائنورٹی میں ہے کہ ان کی فیصلے الٹیمیٹلی وہی ہوتے ہیں جو کہ ججز جو میجورٹی میں وہ کریں. اس لیے میری نظر میں اب پولیٹیکل انفلوئنس تو بالکل نہیں رہا, پہلے والے پروسیس میں ہوتا تھا, یا جو آئینی پروسیس ہے اس میں کچھ تھوڑا بہت پولیٹیکل دخل ہو جاتا تھا کیونکہ پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس جانا چاہیے تھا. میرے خیال سے اگر آپ پوچھیں گے کون سا سسٹم بہترین ہے, میرے خیال سے وہ جو آئین میں لکھا ہوا تھا جس کو سپریم کورٹ نے نہیں مانا وہ سب سے بہتر سسٹم ہے.
نیب کی عدالتوں کے لیے سپریم کورٹ نے کہا تھا, کیا حکومت اس سلسلے میں کوششیں کر رہی ہے, مزید عدالتیں قائم کر رہی ہے نیب کی؟
جی, حکومت کو کہا تھا, سجیشن دی تھی سپریم کورٹ نے کہ آپ نیب کی عدالتیں قائم کریں, لیکن جو تعداد سپریم کورٹ نے کہی تھی وہ جب حکومت نے ایگزامن کیا تو اس کے لیے بہت خرچہ چاہیے اور وہ اس وقت فنڈ سے اویلیبل نہیں ہے, اس لیے تعداد تو بڑھائی جا رہی ہے ضرور, لیکن اس حد تک نہیں جس حد تک سپریم کورٹ نے سجیسٹ کیا تھا.
ہم گفتگو کر رہے تھے, ہمارے ساتھ تھے بیرسٹر علی ظفر.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
یہ پروگرام پیر کے روز ریکارڈ کیا گیا اور اب گفتگو کریں گے, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان کے ایک سینئر وکیل جناب قاضی مبین. قاضی مبین صاحب, جو فرمائیے کہ کیا پاکستان کے نظام عدل میں آپ ہی سمجھتے ہیں کہ کسی تبدیلی کی ضرورت ہے؟
اس کو ٹوٹل اوور ہال کی ضرورت ہے. اس کو اس کے اندر پوزیشن یہ ہے کہ جو اس وقت ہے, دیکھیں نا, جوڈیشری کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے انصاف کرنا. اب یہ ہمارا جو ہے جسٹس کے بجائے صرف ڈیسیجن میکنگ ہے. آپ پٹیشن, اگر آپ کوئی بندہ یہاں پہ کسی کے پاس ٹائم ہو اور آ کے یہ انالیسس کر لے, ساری ریسرچ کر لے, ڈیٹا نکال لیں کہ جتنے کیسز, یہ جو شوق سے بتایا جاتا ہے کہ جی ہمارے اتنے کیسز ہم نے فیصلہ کر دیے, اگر آپ وہ نکال لیں اس کا ڈیٹا تو آپ کو میجورٹی اس میں سے نظر آئے گا جو سمپل ڈسپوزل ہیں, یا وہ انفیکشس ہو کے ختم ہو گئے, پارٹیز نے واپس لے لیے, یا یا سمپل ڈائریکشنز کے ساتھ ڈسپوز آف کر دیا, واپس اتھارٹیز کے پاس بھیج دیا کہ اس کو سن کے فیصلہ کرتے ہیں. ایک بندہ جو کورٹ میں آیا ہے, وکیل کیا ہے, اتنے ایکسپینس کر کے, تو بجائے کہ کورٹ اس کو وہاں پہ ڈیسیژن کر کے کرے, وہی ڈسپوزل کرے. اگر آپ ریمانڈ کر دیں یا وہ نیچے امپور کورٹ کو ریمانڈ کر دیں, تب بھی اس سچویشن کے اندر بھی پبلک منی بھی ضائع ہوتی ہے. جو ہے جس بندے کو گریونس ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے, وہ ایگنی سے گزرتا ہے اتنے دن, اور سالہ سال چلتے ہیں کیسز, ان سے پبلک منی جو ہے اس میں لگتی ہے, پبلک فنڈ ضائع ہوتے ہیں اس پہ, ایک ایک کی ہیئرنگ پہ کر رہی. ججز اعزاز کا جو ہمارا وہ اتنی اوور برڈن ہے, اتنا زیادہ کام ان کے پاس لگتا ہے.
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں عام آدمی کے لیے انصاف کا حصول آسان ہے یا مشکل ہے؟
ایک عام آدمی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, کورٹ میں آ سکتے ہیں آپ ان پرسن بھی, پاکستان میں آپ اپیل درخواست پٹیشن یا کوئی بھی چیزیں ان پرسن بھی فائل کر سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کاؤنسل بھی ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جی جو کیپیسٹی ہے ہمارے جوڈیشل آفیسرز کی, وہ اتنی کیپیسٹی بھی نہیں ہے. بہت بڑا پرابلم یہ کیپیسٹی کا ایشو بھی ہے. اور اس کے بعد جو ہے ان کی اگر کیسز آ گئے تو ان کے پاس لوڈ اتنا ہے کہ وہ ایک کیس کو پراپرلی ٹائم دے ہی نہیں سکتے. تو ان کی جو پریفرنس ہے بس کہ ڈسپوزل, اور انہوں نے اپنی رپورٹ دینی ہوتی ہے کہ جی ہم نے ڈسپوزل کتنا کیا. ان کا پورا فوکس صرف پٹیشن ڈیسائیڈ کرنے پہ. تو ڈیسیژنز ہو رہے ہیں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں ڈیسیژنز ہو رہے ہیں, انصاف نہیں ہو رہا سب سے بڑی چیز.
اچھا, عام آدمی کے انصاف کے حصول میں اور ایک بڑے آدمی کے یا ایک پرمننٹ آدمی کے انصاف کے حصول میں کوئی فرق نظر آتا ہے نظام کے تحت؟
کلائنٹ ہو وہ بہت پاور فل ہو, ٹھیک ہے, تو وہاں کاؤنسلز کو تو لائرز کو محنت ہی نہیں کرنی پڑتی. یہ غریب آدمی تو انصاف کے نارمل روٹین میں جائے گا, کیس جائے گا, کیس بنتا ہے اس کو ملے گا, اس کو بہت سی باتیں بھی سننے کو ملے گی, جھاڑے بھی ملیں گی. کہ وہ چیز کوئی بہت انفلوئنشل کلائنٹ ہے تو اس کے لیے سچویشن اس کے سامنے پھر سچویشن بہت چھوٹے نظر آتے ہیں. ہمارا تو یہ ایکسپیرینس جو ہے انفارچونیٹلی, ہمیں وہ انسٹیٹیوشن بہت بڑے بڑے نظر آتے تھے. جب ہمارا کلائنٹل لیول بڑھا تو ہمیں پھر وہ انسٹیٹیوشن بہت چھوٹے چھوٹے نظر آتے.
آپ اصلاحات کے لیے کیا تجاویز دیں گے؟
دیکھیں, سب سے جو امپورٹنٹ چیز کو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ جو نرسری ہے جس سے یہ سارا کچھ بنتا ہے, اس نرسری سے ہی پروفیشنل لائرز بنتے ہیں. وہ پروفیشنل لائرز یا کہ جوڈیشل فنکشنز پرفارم کرتے ہیں, ججز بنتے ہیں, تو وہ نرسری بہت امپورٹنٹ ہے. جو ہمارا انفارچونیٹلی جو پہلے ہمارا لیگل ایجوکیشن سسٹم تھا وہ پیتھیٹک تھا, اور جب وہ پرائیویٹ ایجوکیشن کالجز, پرائیویٹ لا کالجز بہت زیادہ بڑھے, اس سے یہ انسٹیٹیوشن بالکل تباہ برباد ہو گیا ہمارا لیگل انسٹیٹیوشن. اس کے بعد اب یہ کوئی لاسٹ ایک ڈیڑھ سال ہوا ہے جب یہ لیگل ہمارے لیگل ایجوکیشن میں ریفارمز آئیں, وہ ہے جس کے اب آپ کو فروٹس آگے نظر آئیں گے کہ انہوں نے لا کے جو 3 years کی ڈگری جو تھی وہ ختم کر دی, لا کی 5 years کی ڈگری کر دی, اور ایف اے کے بعد کر دیا, لا ایڈمیشن کے لیے لا ایڈمیشن ٹیسٹ کر دیا. اور جب آپ پورا وہ 5 years کا لا کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو ایک لا گریجویٹ ٹیسٹ دینا پڑے گا. یہ لا ایڈمیشن ٹیسٹ بھی اور لا گریجویٹ ٹیسٹ بھی ہماری بار کاؤنسل اور ہائر ایجوکیشن کمیشن جوائنٹلی بناتے ہیں, اور وہ کافی ٹف ہوتا ہے. اور اب جیسے ہمارے پاکستان میں باہر سے پیچھے پڑھ کے آتے تھے, جیسے ہم نے بھی بات پڑھا, ان کو یہاں پر آ کے اب ایکویلنس ٹیسٹ, ہم نے تو بیسک یہاں سے کر کے گئے تھے تو ہمیں تو اتنی پرابلم نہیں ہوئی, لیکن جو بچے باہر سے سمپل باہر سے بیسک لا کی ڈگری کر کے آتے تو انہیں پاکستان میں بہت پرابلم آتی تھی. لیکن اب یہ ہے کہ انہوں نے کنڈیشن لگا دی ہے کہ جو باہر سے ڈگری لے کر آئیں گے وہ ایک لا کا ایکویلنس ٹیسٹ دیں گے پاکستان میں. تو میں سمجھتا ہوں وہ بہت اچھی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے یہ بچے جنہوں نے باہر کی ڈگریز لی وہ پاکستانی لا بھی پڑھیں گے. تو یہ جو سسٹم ریفارمز کی ہیں کہ اب ایف اے کے بعد پہلے بی اے کے بعد جس بندے کو کہیں ایڈمیشن نہیں ملتا تھا وہ لا میں ایڈمیشن لے لیتا تھا. گورنمنٹ امپلائیز جو ہوتے تھے وہ کہتے ہیں جی پارٹ ٹائم میں ایوننگ کلاسز اٹینڈ کر لو, ریٹائرمنٹ کے بعد لا کام آئے. اس سے وہ سارا معیار ختم کر دیا تھا. تو اب انہوں نے کر دیا کہ ایف اے کے بعد یعنی جو جینوئن اسٹوڈنٹ ہے وہی لا میں آئے گا, کیونکہ جب وہ انٹرمیڈیٹ کرے گا تو انٹرمیڈیٹ کے بعد وہ لا ایڈمیشن ٹیسٹ دے گا. تو جس نے اتنی تیاری کرنی ہے اور وہ اپنی بالکل ایجوکیشن کے سٹارٹ میں کرے گا, اس کا مطلب وہ فوکسڈ ہوگا, صرف وہ بندہ آئے گا جو واقعی جینوئنلی لائر بننا چاہتا ہے, وہ لا ایڈمیشن ٹیسٹ کی تیاری کرے گا, وہ اسی وجہ وقت سے اپنا کریئر, جیسے ایف اے کے بعد انٹرمیڈیٹ کے بعد انجینئر کی طرف پری میڈیکل ہوتا ہے, وہ میڈیکل جوائن کر لیتے ہیں اور انجینئرنگ جوائن کر لیتے ہیں. اسی طرح یہ بچے بھی پوری اسٹارٹ سے ہی اس لائن کے اندر آ جائیں گے لیگل ایجوکیشن کی, اور جو ہے 5 years کا لانگ اسپین ہوگا, پھر ڈگری, پھر آپ کو یہ لا گریجویٹ ٹیسٹ پاس کرنا ہے, پھر آپ کو اپرنٹسشپ کرنی ہے. تو یہ 6-7 years جو ہے, تو اب یہ کچھ چلتے پھرتے بندہ شوقیہ نہیں کر لے گا کہ کچھ اور نہیں کیا تو میں لا کر لوں. تو اب جو ہماری یہ لیگل ریفارم, لیگل ایجوکیشن پہ جو ریفارمز ہوئی ہیں,
یہ اس کو میں جو مجھے میرے کو ایک تازہ ہوا کا جھونکا نظر آتا ہے اتنے عرصے میں, وہ یہ پہلی چیز ہے جو ہماری رائٹ ڈائریکشن ہے کہ ہمارا ایجوکیشن کا سسٹم جو لیگل ایجوکیشن کا اس کو امپروو کیا ہے اور پروفیشنلز ہیں. تو یہ جو لوٹ آئے گی اب پروفیشن کے اندر یہ پاس کر کے اور اس طرح سے پڑھ کے, یہ لوگ جینوئن پروفیشنل لائرز ہوں گے جس سے ہمارے فیوچر میں چینج آئے گا, کیونکہ یہی نرسری ہے, یہی آگے جائیں گے, یہی آگے سے ججز بنیں گے.
اچھا
تو ابھی یہ کچھ عرصے تو ہمیں یہ سارا کچھ جو ہے بیئر کرنا پڑے گا.
اس کے علاوہ اور کوئی تجویز؟
جی سب سے بڑی تو یہ لیگل ایجوکیشن کی دوسری جو ججز کی اپائنٹمنٹ کی ہے اس کو ریویو ضرور ہونا چاہیے, کیونکہ جس طرح سے ہے کہ جی یہ صرف ججز کی فیملیز میں سے یا ان کے جونیئرز میں ان کے چیمبرز میں سے ہی وہ ریکمینڈ کر کے بھیجتے ہیں, اور اس طرح ابھی ہمارے لاہور میں ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ نے جو ہے پچھلے ڈیڑھ سال سے اپائنٹمنٹ نہیں, جتنی لسٹیں گئی انہوں نے کینسل کی کہ جی ٹرن ڈاؤن کر دی تمام وہ, کہ جی ان کو کنسیڈر نہیں کیا ایلیویشن کے لیے انہوں نے سب کو. وجہ یہ تھی کہ جی ہر ایک پہ بکلا جو ججز ہیں ان کے چیمبر سے اپوائنٹ ہو کے آ رہے ہیں, ریفر ہو کے آ رہے ہیں, یا جو چند بڑے بڑے بار جو بار پولیٹکس میں ہے وہ ایک آدھ بندہ ان کے ریفرنس کا ڈھال کے تو باقی ساری لسٹ چکے سے چلی جاتی. جب تک کہ یہ نظام چینج نہیں ہوگا ہائی کورٹ کے سپیریئر جوڈیشری میں اپوائنٹمنٹس کا, تاکہ جینوئن پروفیشنل لائرز آئیں بجائے کہ وہ ادھر آ کے وہ خود جج ہائی کورٹ بن کے بیٹھے ہوں اور وہ خود سیکھ رہے ہوں لا وہاں پہ آ کے. تو یہ ہائی کورٹ پہ آ کے, ہائی کورٹ نرسری تو نہیں ہے کہ جی یہاں پہ آ کے لوگ لا سیکھیں. تو یہ کچھ انفارچونیٹلی کچھ اس میں رہا ہے, لیکن اب چینج آ رہا ہے جس طرح کہ اب اسکروٹنی بھی ہوتی جا رہی ہے, اب یہ میڈیا کے اندر بہت زیادہ چیزیں آ رہی ہیں تو اب کافی ٹف اسکروٹنی ہو رہی ہے. تو یہ کافی امید افزا ہے اور وہ ہے کہ انشاءاللہ جو ہے یہ کچھ اگلے چند سالوں میں یہ سارا بہتری کی طرف
مائل. اچھا دوسرے یہ کہ
ہمارا جو لا ڈپارٹمنٹس ہیں انفارچونیٹلی جو ہمارے لا ڈپارٹمنٹس ہیں گورنمنٹ کے, ان کا کوئی رول نہیں ہے, نہ وہ لیگل ایجوکیشن کے ساتھ لے اسٹوڈینٹس کو پیٹرنائز کرتے ہیں, حالانکہ وہ لا ڈپارٹمنٹ ہے, نہ ان کے پاس جو لاس کے بنانے کے لیے لیجسلیٹو جو ڈفرنٹ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, نہ وہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں کہ جو لاس لیجسلیٹو ڈرافٹنگ ہو وہ کوالٹی لیجسلیشن بنے, نہ ہمارے پاس پروفیشنل, ہمارے پاس بار کاؤنسلس کے تو لائرز اور یہ الیکشن لڑتے ہیں آتے ہیں, لیکن ہمارے پاکستان میں پروفیشنل لائرز کی اپنی پروفیشنل فیلڈس کی ایسوسیشن نہیں ہے. تو وہ مین اسٹیک ہولڈرز کے طور پہ وہ لیجسلیشن میں بھی ان کا بڑا رول ہوتا ہے. تو ہمارے پاکستان میں بھی ایسی پروفیشنل لائرز کی اسپیشلائزڈ فیلڈ کی ان کی اپنی اپنی ایسوسیشن ہونی چاہیے جو اپنے سے ریلیونٹ جو لیجسلیشن ہوتی ہے اس میں بھی گورنمنٹ کو فیڈ بیک دیں, ان کے لیے جو لا میں ڈیفیکٹس ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کریں. تو یہ والی ایکسرسائز یہ لا ڈپارٹمنٹس کا کام ہے کہ وہ یہ ایکسرسائزز کریں اور ان کو انوالو کریں.
اچھا دوسرے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس شعبے میں چونکہ تنخواہیں اور مراعات خاطر خواہ نہیں ہیں اس لیے بھی کچھ کرپشن پایا جاتا ہے, اس میں کتنی حقیقت ہے؟
دیکھیں یہ تو درست نہیں ہے, کیونکہ پاکستان میں جو ہے ججز کی تنخواہیں, یہ جب سے ایکسس ٹو جسٹس پروگرام آیا تھا اور فنڈنگ آئی تھی, بہت زیادہ بہتر تنخواہیں ہیں, گاڑیاں ہیں ڈسٹرکٹ سیشن ججز کے پاس, ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن ججز کے پاس بہت فیسلٹی, تنخواہیں اچھی ہو گئی ہیں اور ہائی کورٹ کے ججز کی بھی پیکیجز بہت اچھے ہیں. تو یہ نہیں کہہ سکتا وہ, اور اگر ایک کسی بندے نے کی نیت خراب ہے تو پھر اس کے لیے تو جتنا بھی پیسہ ہے کم ہے کہ اس نے کرنا ہے, ادروائز باقی پروفیشنز کے حوالے سے باقی گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز میں جو گورنمنٹ آفیسرز ہیں جو اس لیول کے گورنمنٹ آفیسر, اس سے ان کی بہت زیادہ تنخواہیں ہیں, ان کے جوڈیشل الاؤنسز علیحدہ ہیں, جو ہماری جوڈیشری کے سیلریز پیکیجز یعنی کہ جو اسی گریڈ کا جو سرکاری افسر کو دوسرا اس سے زیادہ ہیں. تو میرا خیال یہ جو ہے نا وہ جسٹیفائی نہیں ہے لوگوں کا آرگیومنٹ, اور دوسری بلکہ ہماری جو ہے جو ہمارے لا آفیسر سے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل وغیرہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل وغیرہ, تو ان کے ہمارے پنجاب میں تو خاص طور پہ بہت زیادہ پیکیجز ان کے بڑھائے گئے تھے تاکہ یہ کوالٹی کی سروس دیں, لیگل سروسز گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے دیں, لیکن انفارچونیٹلی اس پہ زیادہ تر پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں شارٹ ٹرم, یہ بس بدقسمتی ہے کہ وہ میرٹ یا وہ چیز نہیں ہے. ہمارے یہاں جس کی ڈسکریشن ہے وہ اپوائنٹ کر دیتا ہے, یہ نہیں دیکھتا کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ آنسریبل ہی نہیں ہے, اور ابھی تک ہمارے جو ہے سسٹم میں اکاؤنٹیبلٹی کا اس طرح کا زور نہیں ہے, سسٹم اتنا ابھی آہستہ آہستہ جڑ پکڑ رہا ہے. جب یہ اکاؤنٹیبلٹی لوگوں کی شروع ہونی شروع ہو گئی کہ آپ نے یہ اپوائنٹمنٹ کی تھی تو اب یو آر آنسریبل یو آر اکاؤنٹیبل کہ آپ نے کس قسم کے لوگ دیا تو کیا ریزلٹ ہوا, جب یہ چیزیں ہوں گی تو یہ ان شاء اللہ بہتری کی طرف ہے, بہتری کی طرف سٹارٹ ہو گیا ہے ڈائریکشن, یہ پاکستان میں وہ فل چیز ہے.
بہت شکریہ جناب قاسم الدین صاحب.
اور سامعین کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس صحافی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے